وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اندر اگر آواز بند ہو جائے تو کٹکا دیں تاکہ محسوس ہو جائے کہ آواز بند ہو مندر جا کر جتر گئے مندر جا انسان کی زندگی ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، اسی طرح موت کا ایک جھونکا آئے گا اور انسان کی زندگی بجھ جائے گی. تو بڑھاؤ انسان کی زندگی، آگے بڑھاؤ، آگے آواز تیز کرو. انسان کی زندگی برف کی طرح، کہ جس طرح برف دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ پگھلتی ہے اور انسان کو نظر نہیں آتا کہ برف پگھل رہی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ برف پگھل کر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی پگھل پگھل کر ختم ہو جاتی ہے. تو انسان کی زندگی چمچماتے ہوئے چراغ کی طرح، انسان کی زندگی پگھلتی ہوئی برف کی طرح، اور انسان کا دل پرندوں کے پر کی طرح، جیسے پرندوں کا پر کھلے میدان میں ہو تو اسے ایک حال سے قرار نہیں ہوتا، بلکہ کبھی ادھر پلٹتا ہے کبھی ادھر پلٹتا ہے. اسی طرح انسان کا دل بھی ایک حال پہ نہیں رہتا، بلکہ اس کا دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کبھی نیکیوں کا جذبہ، کبھی سستی اور غفلت کا معاملہ، اس طرح انسان کے دل پر الگ الگ حالتیں طاری ہوتی ہیں. اب یہ انسان کہ جب جانے کا وقت آتا ہے، جس کو ہم اور آپ سکرات کہتے ہیں، جس کو ہمارا قومہ کہتے ہیں، تو انسان کے قومے کی حالت، انسان کے سکرات کی حالت کچھ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. مرنا بھی اپنے اختیار میں نہیں، اور مرنے سے پہلے جو انسان کے سکرات اور قومے کی حالت ہے، انسان چاہے کہ وہ سکرات اور قومے کی حالت کو اچھی بنا لے وہ اچھی بنانا بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں. کوئی چاہے کہ وہ یہ تکرار اچھی حالت میں ہو, یہ اچھی حالت میں اپنے تکرار کو بنانا, اپنے قومے کو اچھی حالت میں کرنا, یہ خود انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. جس طرح انسان کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ اچھے خواب دیکھے, تو اچھے خواب کے دیکھنے پر جس طرح انسان کو یہ اختیار نہیں کہ جب چاہے وہ اچھا خواب دیکھ لے, جب چاہے دنیا کے کسی حصے کی سیر خواب میں کر لے, تو جیسے خواب پر انسان کو اپنا اختیار نہیں, اسی طرح خود انسان کو اپنے تکرار کے اچھی حالت بنانے پر اختیار نہیں. البتہ انسان اگر اچھے ماحول میں ہوتا ہے, اچھی فضاؤں میں رہتا ہے, تو خواب جو اس کے اچھے اچھے آتے ہیں. اسی طرح انسان اگر اچھے ماحول میں رہتا ہے, اچھی حالت میں رہتا ہے, اپنے دل کو اگر اچھا بنانے کی فکریں کرتا ہے, تو اس کی تکرار بھی اس کے اچھے ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دل کے اچھے ہونے کا اثر اور اس کا فائدہ انسان کے تکرار, انسان کے موت کے وقت اس کے اچھے حالات آتے ہیں. دل اگر اچھا تو تکرار پر اچھے اثرات, دل اگر خراب تو تکرار پر انسان کے برے خیالات. بلکہ انسان کا یہ حال کہ انسان کے ذہن پر اور انسان کے دل پر جو چیز چھا جاتی ہے اور جو چیز سے انسان ہمیشہ تعلق رکھتا ہے, ہمیشہ خواب میں انسان کو ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک کتاب ہی دیکھتا ہو, یقیناً خواب میں اسے کتاب کی باتیں, علم کی باتیں نظر آئیں گی. ایک انسان صبح سے لے کر شام تک روزانہ بازار میں ہی گزارتا ہو, ایک خاتون اگر صبح سے لے کر شام تک کچن میں ہی اپنا ٹائم لگاتی ہو, تو خواب میں اسے وہ چیز نظر آتی ہے جس سے اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے. جس طرح خواب کا یہ حال کہ ہر انسان کو دنیا میں جس چیز سے زیادہ تعلق رہا, جس سے اس کا ذہن اور اس کا دل زیادہ لگا رہا, خواب میں وہ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. یہی حال انسان کا کہ انسان کے دل میں جس چیز کی محبت رہی اور جس چیز کا خیال انسان کو دنیا میں رہا, تکرار کے وقت بھی انسان کا دھیان اور انسان کا دل اسی چیز سے اٹکا رہتا ہے. ایک بندہ اگر پوری زندگی تجارت میں ہی لگا رہا اور ان کے دل میں تجارت کی ہی محبت بیٹھی رہی, تو تکرار کے وقت بھی اسے اپنی تجارت اور اپنی دکان کے چھوٹنے کی حسرت ہوگی کہ میری دکان کا کیا ہوگا, میرے مکان کا کیا ہوگا. اگر کسی انسان کے دل میں صرف اور صرف اپنی اولاد کی محبت, تو مرتے ٹائم تکرار کے وقت انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہوگی. خلاصے کے طور پہ اتنا سمجھ جائیے کہ اللہ نے انسان کے دل اور دماغ کو ایسا بنایا کہ دل اور دماغ پر جو چیز چھا جاتی ہے اور دل اور دماغ کا تعلق اور رابطہ جس چیز سے زیادہ ہوتا ہے, مرتے ٹائم تکرار کے وقت اس کے دل پر وہی چیزیں چھا جاتی ہیں. اگر اس کے دل پر ذکر جاری ہے, اگر اس کے دل پر ذکر جاری ہے تو مرتے ٹائم ذکر ہوگا. اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد بیٹھی ہے تو مرتے ٹائم اس کے دل میں اللہ کی یاد آئے گی. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف چھایا رہا تو مرتے ٹائم اس کے دل پہ خوف رہے گا. اگر اس کے دل میں اللہ کی رجا اور اللہ کی رحمت کی امید چھائی رہی تو مرتے ٹائم اللہ کی رحمت ہی اس کے دل میں آئے گی. معلوم اس لیے ہوا کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ مرتے ٹائم ہمارے اوپر اچھے حالات آ جائیں, ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کے اندر ہمیں اپنے خیال کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کی محبت کو لانے کے لیے اور اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسانے کے لیے, اور یہ تمنا کہ مرتے ٹائم کم سے کم اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد ہی ہمارے دماغ اور ہمارے دل میں چھا جائے, اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی پڑے گی. اس سے پہلے بات آئی تھی کہ انسان میں فکر ہو, غفلت نہ ہو. اس کے بعد بات آئی تھی کہ انسان میں طلب ہو, بے طلبی نہ ہو. اور طلب کے بعد انسان کے لیے قدم کا اٹھانا ضروری ہے. اللہ کی شان کہ اللہ کا بندہ اللہ کو پانے کے لیے, اپنے دل کو سنوارنے کے لیے, اپنے دل کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے, دل کی سختی اور قساوت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا بندہ اگر فکر کرتا ہے, طلب کرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر قدم اٹھاتا ہے, پہلا قدم اگر اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے قدم کی لاج رکھتے ہوئے, اس کے طلب کی لاج رکھتے ہوئے اللہ اس کے دل کی دنیا کو کس طرح بدلتے ہیں, ہم کس طرح مثال مختصر انداز میں آپ کو بتائیں گے. شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ, جن سے سلسلہ نقشبندیہ منسوب ہیں, یہ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا دل بڑا سخت ہو چکا ہے, دل کے اندر اللہ کی محبت کا نام و نشان نظر نہیں آتا, دل میں اللہ کی یاد کی کوئی حلاوت محسوس نہیں ہوتی, ایک دم سے دل کے اندر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی. نہ انوارات ہیں, نہ تجلیات ہیں, نہ جذب ہے, نہ محبت ہے, نہ درد ہے. جب یہ کیفیت دل کی محسوس ہوئی تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس سے اس طرح ناراض ہوئے ہیں کہ ہمارے دل کی کیفیتوں کو آپ نے چھین لیا اور ہمارے دل کو آپ نے سخت کیا. پیارے اللہ, اگر میری موت اسی حال میں اگر آ گئی تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. جب دل ابھی غافل ہے اور دل پر غفلت کے پردے ابھی پڑے ہوئے ہیں, دل میں آپ کی یاد نہیں ہے, اگر اسی حال میں میری موت آ گئی, اسی حال میں اگر سکرات میں پہنچ گیا تو اللہ میری موت غفلت کی حالت میں ہوگی. جس فکر کے اندر مبتلا ہوئے, طلب پیدا ہوئی کچھ کرنا چاہیے, بس اسی طلب میں نکل گئے, کہیں تو چلو, کہیں تو جاؤ, کہیں جائیں گے, کہیں پہنچیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے طلب پر اور میرے چلنے پر رحم فرما دے. چنانچہ نکل گئے اپنے گھر سے اور نکلنے کے بعد چلتے رہے, دیکھا ایک مسجد ہے, ایک دم سے خیال آیا یہ میرے خدا کا گھر ہے, خدا کے گھر میں چلو, اللہ کے گھر میں چل کے تھوڑی دیر بیٹھو. ہو سکتا ہے اس گھر میں چل کر جانے پر اور اس گھر میں بیٹھنے پر شاید اللہ ہمارے دلوں کے دروازے کو کھول دے. چنانچہ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے مسجد کی دیوار پہ ایک شعر کو پڑھا کہ شعر لکھا ہوا تھا, بس ایک دم سے اس شعر کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید آئی اور اللہ نے دل کے دروازے کو کھول لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہی شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ جن کے دل کی کیفیت ایسی خطرناک ہوئی کہ نہ رحمت کا اندازہ, نہ محبت کا کچھ اندازہ, نہ تجلیات, نہ انوارات, ایک دم دل بالکل خالی, خالی بھی کیا, بلکہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا دل ظلمت گدا بنا ہوا ہے. مگر جب فکر ہوئی, طلب ہوئی, قدم اٹھایا, آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا کو بدل دیا اور پھر ایسا بدلا, ایسا بدلا کہ اللہ نے اس نسبت میں ان کو آگے اتنا بڑھایا کہ اب اس سلسلے کی نسبت ہی شیخ بہاؤالدین کی طرف ہو گئی. یہ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو ہم ذرا سوچیں کہ اللہ کی شان, ایک بندہ فکر کرتا ہے, طلب کرتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ کس طرح سے دلوں کو کھول دیتے ہیں. حدیث میں واقعہ دیکھ لیجئے, ایک بندہ ہے 99 قتل کا سیاہ نقطہ اپنے دل پہ رکھا ہوا ہے. جس بندے نے 99 قتل کیے ہوئے تھے, ظاہر بات ہے کہ اس قتل کا سیاہ نقطہ دل کے اوپر کیسا خطرناک پڑا ہوگا. دل کا کوئی ایسا حصہ نہ ہوگا جو قتل کی سیاہی سے خالی ہو. وہ قلب کتنا سخت ہوگا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہوگا. مگر بات کیا ہوئی, جب کسی نے ان کو بتایا, ایک طلب پیدا ہوئی, ایک فکر پیدا ہوئی کہ اللہ کیا میرے 99 قتل کو معاف کر سکتا ہے, اگر وہ معاف کرنے پر قادر ہے تو معاف کر سکتا ہے. کسی نے بتایا کہ ہاں, واقعہ لمبا ہے مختصر, کس نے بتایا کہ ہاں تم فنا علاقے میں چلے جاؤ, اس علاقے میں اگر جاؤ گے اور وہاں بیٹھو گے ان کے ساتھ رہو گے تو اللہ تیرے 99 قتل کو معاف کر کے تیرے دل کو اسی طرح منور کریں گے جس طرح اس بستی میں رہنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں, صالحین کی بستی ہے, صالحین کی بستی والوں کا دل کس طرح منور اور روشن ہے, ان کے پاس اگر چل کر جاؤ گے تو اللہ ان کی برکت سے بھی تمہارے دل کو اسی طرح معاف کر کے منور کر دیں گے. اب دیکھیے قدم اٹھایا, فکر ہوئی, قدم اٹھایا, چلتے رہے, یہاں تک کہ اس بستی سے قریب نہیں پہنچے تھے جس بستی کے رہنے والے, اس بستی سے بھی قریب اور جہاں جانا تھا اس سے ابھی تھوڑے دور تھے, مگر اللہ کی شان کہ موت آ گئی, سکرات کا وقت آیا, موت آ گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدم اٹھانے پر اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی اور پھر اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے کرا کر اللہ نے ہمیں اور آپ کو امیدیں دلائی کہ میرے بندو پچھلے زمانے میں اگر کوئی میرا بندہ 99 قدم کی سیاہ نقطے اگر دل پر لے کر آتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو ہم اس کے دل سے سیاہ نقطوں کو اور 99 قدم کو معاف کر سکتے ہیں. میرے بندے اگر 99 قدم کو لے کر چلتا ہے تو ہم اسے معاف کرتے ہیں, تم اگر 990 گناہ لے کر بھی اگر قدم اٹھا کر آؤ گے تو ہم معاف بھی کریں گے اور ہم تمہارے دلوں کو محبت اور معرفت سے بھر دیں. اس بنیاد پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر جو گناہ اور گناہ کے سیاہ نقطے, محبت سے ہمارا دل خالی, معرفت سے ہمارا دل خالی, میرے دوستو ہمارے لینے میں کمی ہے, میری بہنیں ہمارے لینے میں کمی ہے, ہم ذرا اپنے قدم کو تو اٹھائیں اللہ کی طرف کہ اللہ ہم قدم اٹھا کر آپ کی طرف آ رہے ہیں. وہ اللہ جو شیخ بہاؤالدین نقشبندی کے دل کے دروازے کو کھول سکتا ہے, جو اللہ 99 قدم پر انسان کو معاف کر سکتا ہے, اسی اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم اور آپ جھکیں, اس ارادے سے قدم اٹھائیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے گا. اب دیکھیے یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد ہمیں فکر پیدا ہوتی ہے اور سننے کے بعد ہمارے دلوں میں طلب پیدا ہوتی ہے اور ارادہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ذرا قدم اٹھائیں, ذرا تہجد کی پابندی کریں, اشراق اور چاشنی پڑھنے لگیں, تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں بھی ہم بیٹھ جائیں, ذکر و مراقبہ بھی کریں, خلوت نشینی میں بیٹھ جائیں, مگر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ نفس اور شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں, نفس و شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں. اس حملے کا علاج کیا ہے؟ اس حملے کا علاج کیا؟ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی ہیں اور یہ وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ سے براہ راست بات ہوتی ہے, لہذا تلاش میں رہا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات افلاطون کی ہو گئی. جب افلاطون کی ملاقات ہوئی تو افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات پوچھی اور یہ بات یہ پوچھی کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر آسمان سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو, آسمان سے اگر تیر کی بارش ہو رہی ہے, جہاں بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے, تم کسی مکان میں نہیں بلکہ آسمان کے نیچے تم کھڑے ہو, اور نیچے آسمان کے نیچے ہو اور اوپر سے تیروں کی بارش تمہارے اوپر ہو جائے تو بچاؤ کی شکل کیا ہے, تم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے, بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ یہ کہ تیر چلانے والے کے بازو میں جا کے کھڑے ہو جاؤ, تیر چلانے والے کے بازو میں جا کر کھڑے ہو جاؤ, جو تیر چلا رہا ہے خود اس کے بازو میں, اس کے پڑوس میں کھڑے ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ تیر تو دور چلایا جاتا ہے نہ کہ قریب پھینکا جاتا ہے, تو اگر تم اس کے قریب جا کر کھڑے ہو جاؤ گے تو اب تیر اوپر سے چلتا رہے گا مگر تجھے وہ تیر نہیں لگے گا. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان کے تیر اس وقت ہمارے دل پر چل رہے ہیں, نفس بھی اپنا تیر چلاتا ہے اور شیطان بھی اپنا تیر چلاتا ہے، لہذا اس تیر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب پہنچ جائیں۔ جب اللہ کے قریب پہنچیں گے تو نفس و شیطان کا جو تیر ہے وہ ہمارے دل پر نہیں لگے گا، ورنہ نفس و شیطان کی کوشش یہ ہے کہ فکر پیدا نہ ہو، اگر فکر ہے تو طلب نہ ہو، اگر طلب ہے تو کوئی قدم نہ اٹھا پائے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر فکر لائیں، طلب کو لائیں، اور طلب کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ پانا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، میرے اللہ آپ میرے دلوں کو مضبوط بنا دیجئے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ خلوت میں تھوڑی دیر، تنہائی اور یکسوئی میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا۔ جب بندہ تنہائی میں اور خلوت میں تھوڑی دیر جب بیٹھنے لگتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو مضبوط بنا دیتے ہیں، اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ اب نفس کے ہیلوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے انسان دھوکے میں نہیں پڑتا، یا کسی ظالم کے ظلم سے انسان جھکتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس کے دل میں اللہ ایک ایسی قوت عطا فرما دیتے ہیں، ایک ایسا پاور اسے عطا کر دیتے ہیں کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جیسی پریشانیاں ہوں، انسان ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سکرات کا عالم ہے یا سامنے پھانسی کا پھندا ہے یا جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے، اس کے باوجود اس ذکر، اس خلوت نشینی اور اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کہ انسان کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے۔ سیدنا جبیر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، حجاج نے یوسف کا زمانہ، حجاج نے یوسف کا زمانہ ہے، حجاج نے ان کو گرفتار کیا اور فیصلہ سنا دیا کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا۔ تو سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کھڑے رہے، چہرے پر ذرہ برابر کوئی پریشانی، کوئی بے اطمینانی، کوئی بے سکونی نہیں تھی، بلکہ اطمینان کا عالم تھا۔ حجاج، اس کے لوگ اور جلاد پریشان کہ ابھی اس کی گردن پہ تلوار چلے گی، اب اس کی جان الگ ہو جائے گی، مگر اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں تجھے کس طرح قتل کروں، حجاج نے بطور استہزاء کے پوچھا کہ میں تجھے کس طرح قتل کروں، تو سعید بن جبیر نے فرمایا جس طرح تم اپنے قتل کو پسند کرو گے اسی طرح مجھے قتل کر ڈالو، اگر تجھے کوئی قتل کرنا چاہے، اگر تجھے کوئی قتل کرنا چاہے تو تم اپنے قتل کو جس طرح پسند کرتے ہو اسی طرح تم میرے قتل کو پسند کرو، اسی طرح قتل کر دو۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تجھے معاف کر دوں، تو اس نے کہا تم جیسے ظالموں کی خوشی کی بھی پرواہ نہیں اور تم جیسے ظالموں کے معافی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو حجاج نے جلاد سے کہا کہ چلو اسے قتل کر دو، کھڑا کرو اور کھڑے کرنے کے بعد اسے قتل کرو۔ اندازہ لگائیے کتنا خوفناک اور کتنا نازک موقع ہوتا ہے انسان کے لیے کہ ننگی تلوار اس کے سامنے ہے، جلاد کھڑا ہوا ہے اور بادشاہ کا حکم جاری ہو چکا، ابھی چند لمحوں میں تلوار چلے گی اور سر اس کے گردن سے جدا ہو جائے گا، یہ کتنا اہم موقع ہوتا ہے۔ مگر اس موقع پر سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا دل کتنا مضبوط رہا کہ خدا کی طرف ان کا دل لگا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس آیت کو جب اس نے پڑھا تو جلاد ایک دم سے غصے میں آ گیا اور اس نے کہا اچھا یہ تو وہ آیت پڑھتا ہے جو قبلے کی جانب مصلی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، لہذا اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دو، اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دو تاکہ اس کی موت قبلے کی جانب نہ آئے۔ چنانچہ جلاد بڑھا اور اس نے قبلے کی طرف سے ان کے چہرے کو دوسرے کی جانب پھیر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی تم پھرو گے اللہ کی رضا اسی طرف ہوگی. جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو جو حجاج نے کہا کہ اچھا ان کو زمین پہ لٹا دو، اور زمین پہ لٹا کر ان کو قتل کرو. چنانچہ انہوں نے زمین پہ لٹایا تو حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سی چیز تھی جو ان کو قرآن اپنے زبان سے پڑھا رہی تھی، اور ذرہ برابر کسی قسم کا خوف نہ تھا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو رابطہ، اللہ کے ساتھ جو تعلق، ان کا دل جو اللہ کی محبتوں سے اور اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا، ایسے ماحول میں بھی ذرہ برابر کوئی خوف نہ تھا، بلکہ خدا کی طرف ان کا دل لگا ہوا تھا. چنانچہ اسی حال میں جب ان کے گردن پہ تلوار رکھی تو انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اخیر میں فرمایا اے حجاج اس میرے کلمے کو محفوظ رکھنا، یہ کلمہ میدان محشر میں میں پڑھتا ہوا تیرے سامنے آؤں گا، تم اس کلمے کو محفوظ رکھنا. اس کے بعد پھر ان کے گردن کو کاٹا گیا. جب ان کو ذبح کر دیا گیا تو حیرت کی چیز یہ تھی کہ اتنا خون بہا کہ جتنا خون عام طور پر قتل کرنے والے کے بدن سے اتنا خون نہیں بہتا. تو حجاج کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر ہم نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا لیکن ان کے بدن سے اتنا خون نہیں نکلا جتنا خون سعید بن جبیر کے بدن سے نکلا. کیا وجہ؟ تو بڑے بڑے اطباء آئے، طبیب آئے، انہوں نے کہا بات اصل یہ ہے کہ جتنے انسانوں کو آپ نے قتل کیا ہوگا ان کے دل پر جب خوف طاری ہوتا ہے، جب ڈر طاری ہوتا ہے، موت کا بھیانک منظر جب اس کے دل پہ سوار ہوتا ہے تو اس کے خون تھوڑے تھوڑے جم جاتے ہیں. لہذا قتل کے بعد اتنا خون باہر نہیں نکلتا، لیکن سعید بن جبیر کا دل اللہ کی محبت سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس میں ذرہ برابر آپ کا خوف نہیں آیا. قتل کا، شہید ہو جانے کا اور سولی پہ چڑھنے کا ذرہ برابر خوف نہیں آیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دل کو مضبوط کیا تو ان کے بدن سے کوئی بہت زیادہ خون نکلا. اس سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے واقعے کی بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندیاں کہ جب ذکر کرتے ہیں اور خلوت میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی محبتوں کو مانگتے ہیں تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دلوں کو مضبوط بنا دیتے ہیں. کتنا مضبوط بناتے ہیں میری مائیں، ذرا غور سے سننا. خواتین ذرا غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والی اور اپنے یاد کرنے والی کو کیسا دل عطا فرماتے ہیں. مثالی ماں ایک کتاب ہے، اس میں عورتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں لکھی گئی ہیں. اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن سراج رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ حج کے موقع پر جب گئے تو وہاں انہوں نے مطاف میں ایک عورت کو دیکھا جو نہایت پرسکون اطمینان کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہی ہے. دور سے نگاہ پڑی اس کے چہرے کے سکون کو دیکھ کر، اس کے چہرے پر تمانینت اور اطمینان کو دیکھ کر شیخ ابو الحسن سراج رحمت اللہ علیہ نے اپنے زبان سے کہا یہ عورت کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اسے ہر طرح کا سکون دیا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی غم نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی. اس لیے کہ جس عورت سے پریشانی آتی ہے، جس سے کوئی مصیبت آتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ پریشان ضرور رہتی ہے. یہ وہ عورت ہے جس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں. تو اس خاتون نے ان کی آواز کو سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم یہ کہتے ہو کہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی، میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی ہے. نہیں، ارے میرے اوپر جو پریشانی اور جو مصیبت آئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ میرے علاوہ کسی پر ایسی مصیبت نہ آئی ہوگی. شیخ ابو الحسن سراج رحمت اللہ علیہ جب سنے تو حیران ہو گئے کہ اللہ ایک طرف ایسا کہتی ہے کہ مجھے جو مصیبت آئی، مجھے جو تکلیف پہنچی، وہ تکلیف اور مصیبت کسی کو نہ آئی ہوگی، اور دوسری طرف اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہے اور بڑے اطمینان اور محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہے. تو پوچھا کہ وجہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کیا بتاؤں، گزشتہ قربانی کا موقع تھا، میرے شوہر نے ایک جانور کو میرے گھر میں ذبح کیا، میرے شوہر نے ایک جانور کو میرے گھر میں ذبح کیا، میرے تین بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، دو بیٹے چھوٹے چھوٹے تھے، تو دونوں بیٹوں نے دیکھا کہ میرے ابو نے جانور کو ذبح کیا، لہذا وہ دو چھوٹے بچے نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ہم بھی ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں، لہذا ہمارے ایک چھوٹے بیٹے نے دوسرے بیٹے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد اس چھوٹے سے بچے نے اپنے دوسرے بھائی کو اپنے باپ کی نقل اتارنے کے لیے اپنے دوسرے بھائی کو اس نے ذبح کیا، لیکن جیسے ہی چھری چلی اور خون کے فوارے چھوٹے اور چھوٹا سا بچہ تڑپنے لگا، تو اب اس کے بھائی کو اندازہ ہوا کہ میں نے تو غلط کام کیا، لہذا گھبراتا ہوا وہ پہاڑ کی طرف بھاگا، میرا چھوٹا بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، یہ دوسرا بچہ گھبرا کر بھاگا اور پہاڑ کی طرف گیا، وہاں بھیڑیے نے اسے پکڑ لیا اور بھیڑی نے میرے دوسرے بچے کو بھی چیر پھاڑ کر وہ ختم کر گیا۔ جب میرا شوہر آیا اور میں نے اپنے شوہر کے دکھا سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، تو میرا شوہر بھی دوڑا ہوا پہاڑ کی طرف گیا کہ شاید بچہ زندہ ہو، لیکن میرا شوہر جب پہاڑ کی گھاٹیوں میں پہنچا تو وہاں پھنسا اور پیاس کی شدت ایسی ہوئی کہ وہیں وہ بلک بلک کر اور تڑپ تڑپ کر میرا شوہر وہیں مر گیا۔ یہ میرے شوہر بھی چلے گئے، میرا دو بیٹا بھی اس طرح گزر گیا۔ میں اپنے گھر میں تھی، کھانا پکا رہی تھی، نماز کا ٹائم ہوا، مصلی بٹھایا، میں نماز پڑھ رہی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، گرتا ہوا پتیلے کے پاس پہنچا جہاں کھانا کھول رہا تھا، پتیلے میں کھانا کھول رہا تھا، چھوٹا سا بچہ گیا پتیلے کو اس نے پکڑا، جو کھولتا ہوا کھانا اس چھوٹے سے بچے کے بدن پہ پڑا اور وہ بچہ وہیں جل جل کر مر گیا۔ میرے دو بیٹے اس طرح ہلاک ہوئے، شوہر ہلاک ہوا، ایک بیٹا جو گود میں تھا وہ بھی ہلاک ہوا، اور جب میری ایک بیٹی تھی، جب بیٹی کو یہ حادثہ معلوم ہوا تو بیٹی بھی برداشت نہ کر سکی اور اس نے بھی جان دے دیا۔ اے ابو الحسن سراج، مجھ جیسی کون مصیبت زدہ ہوگی، لیکن اس اللہ کی یاد نے میرے دل کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ میں نے تمام مصیبتوں کو جھیل لیا ہے۔ اللہ کی شان کہ اللہ کے بندے پر جو اتنی بڑی بڑی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، لیکن دل اگر اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، ایک کمزور عورت جو مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں، جب ان کے دل کو اللہ تھام لیتے ہیں، تو اگر ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے اگر اپنے دلوں کو بھر لیں اور اللہ کی یاد سے تھوڑی دیر اگر بیٹھے رہیں، تو اگر اللہ وہاں بڑے بڑے مصیبتوں پر اس کے دل کو تھاما تھا، تو اللہ ہمیں بھی موت کے وقت ہمارے دلوں کو اللہ تھام لیں گے، اور اللہ جب تھامیں گے تو ظاہر ہے کہ ہماری موت بھی اچھی آئے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی رہے، اللہ کی محبت دل میں رہے، سکراتِ موت بھی عمدہ رہے، موت بھی اچھی آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں بیٹھیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے اللہ کو منانے کی راز کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا محدث انسان، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے شہر رقہ میں رہتے تھے تو ان کے گھر کا صحن 50 گز لمبا اور 50 گز چوڑا ان کے گھر کا صحن تھا، پورا صحن ہر وقت انسانوں سے بھرا رہتا تھا۔ لوگ آتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، لوگ آتے تھے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ جو بندہ ہر وقت انسانوں کی خدمت میں لگا رہا، درس و تدریس میں لگا رہا، ایک وقت خیال آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے خلوت میں بیٹھنا ضروری ہے، اور یہاں تو لوگوں کی آمد ایسی ہو چکی ہے کہ اب خلوت مجھے میسر نہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں اپنے مکان سے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بغداد چلے گئے، وہاں چھوٹا سا مکان خریدا، اور چھوٹا سا مکان خرید کر خلوت نشینی کی زندگی گزارتے رہے۔ میرے دوستو، یہ خلوت نشینی کی زندگی، اتنا بڑا محدث انسان جو حدیث کا درس دیا کرتا ہو، جو انسانوں کے کام میں لگا رہتا ہو، آخر تو کوئی وجہ تھی کہ آخر وقت میں انہوں نے پوری زندگی کو اور رات و دن کو خلوت نشینی میں لگا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے 24 گھنٹے کے تھوڑے سے وقت کو، چند لمحے کو ہم خلوت نشینی کے ساتھ گزارے، اللہ کی یاد میں بیٹھیں۔ اگر اللہ کی یاد میں ہم بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس خلوت نشینی کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بھی فرمائے گا، اپنی محبت سے بھی بھر دے گا۔ دیکھیے، رابعہ بکریہ رحمت اللہ علیہا ہمیشہ خلوت کی حالت میں رہتی تھی. کسی نے ان سے پوچھا, ذرا مائیں بہنیں دل کے کانوں سے سنیں, کسی نے ان سے پوچھا, اے رابعہ تم نکاح کیوں نہیں کر لیتی, تم نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا, میں نکاح کیسے کروں, اللہ اکبر. اس قدر عبادت گزار خاتون, خلوت میں بیٹھنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں خوف ہوتا ہے, اپنا عیب اسے نظر آتا ہے, اپنے بارے میں اسے خطرہ نظر آتا ہے. رابعہ بصریہ سے کسی نے جب پوچھا, کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی, تو انہوں نے کہا, کہ میں نکاح کیسے کروں, مجھے تین خطرے ہیں, پہلا خطرہ یہ ہے, پتا نہیں موت کے وقت میری زبان سے کلمہ جاری ہو یا کلمہ جاری نہ ہو. تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی, ایک دم سے سیریس ہو گئی, ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے کہا, میں شادی کس بنیاد سے کروں, مجھے تین خطرے ہیں, پہلا خطرہ یہ کہ پتا نہیں میری موت کے وقت میری زبان سے کلمہ جاری ہو یا میری زبان پہ کلمہ جاری ہو. آیا اس سے
افضل بہرا آیا اس سے افضل بہرا
رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی, تو انہوں نے کہا, میں نکاح کس طرح کروں, مجھے تین خطرے لاحق ہیں, پہلا خطرہ یہ ہے کہ پتا نہیں جس وقت موت کا فرشتہ میری روح نکالنے کے لیے آئے تو میری زبان سے کلمہ جاری ہو یا میری زبان سے کلمہ جاری نہ ہو پائے, مجھے اس کا خطرہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کلمہ میری زبان سے جاری بھی ہو گیا تو پتہ نہیں میدان محشر میں میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیا جائے یا میرے بائیں ہاتھ میں دیا جائے. آج میری مائیں بہنیں, ہم پوری رات نرم بستر پہ سوتے اور آرام کرتے ہیں, من کی چیزیں کھاتے ہیں اور کبھی دن میں رات میں خیال نہیں آتا کہ میری موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں, یا محشر میں میرے ہاتھ کے بائیں ہاتھ میں میرے نام اعمال دیے جائیں گے. اور پھر کہا, تیسرا خطرہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا جب وقت آئے تو پتا نہیں مجھے جنت میں کس طرح سے داخل ہونے دیا جائے. یہ رابعہ بصریہ جو تنہائی میں بیٹھنے والی ہیں, اللہ اللہ کرنے والی ہیں, ان کے دل پہ اتنا خطرہ, تو ہمیں تو اور بھی اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے. لہذا یہ دل کی کیفیت کا ہونا, دل میں اللہ کے خوف کا آنا, یہ اسی وقت ہوگا جب ہم تھوڑی دیر خلوتوں میں بیٹھیں, اللہ اللہ کرے, یہ دھیان ڈالیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میرے دل کے اندر اللہ کی محبت آ رہی ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے, اتنا بڑا محدث انسان, اتنا بڑا زاہد انسان, کسی نے پوچھا, حضرت بہت روتے ہو, اب تو زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں, کیوں روتے ہیں اتنا زیادہ؟
کیوں روتے ہیں اتنا زیادہ؟ تو انہوں نے کہا پہلے روتا تھا اپنے گناہوں پر، پہلے روتا تھا اپنے گناہوں پر، اب رو رہا ہوں اس بات پر کہ پتہ نہیں موت کے ٹائم میری زبان سے کلمہ جاری ہوگا یا کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ حضرت سہیل سستنی رحمت اللہ علیہ، ذرا ہم سوچیں کہ ہم اپنے موت سے غافل ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہمیں اپنے موت کے وقت کی یاد ہے یا نہیں۔ حضرت سہیل سستنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، جنت کے اندر گیا تو جنت میں 300 نبیوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نے 300 نبیوں سے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ تو نبی تھے اور اللہ نے آپ کو جنت نصیب فرمائی، یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ کس بات کا تھا، کس بات سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا؟ تو 300 نبیوں کا جواب ایک ہی تھا کہ دنیا میں ہم کس بات سے ڈرتے تھے، کہیں اللہ ناراض ہو کر ہمیں مرتے ٹائم کلمے سے محروم نہ فرما دے۔ اللہ اکبر، جب نبیوں کا یہ حال ہے کہ وہ نبی اپنے مرنے کے ٹائم کے وقت ڈرتے ہیں، تو ہمیں تو اپنے موت کے وقت کو یاد کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، موت کے وقت کا یاد آنا، اس وقت سے ڈرتے رہنا، سوئے خاتمہ سے ڈرتے رہنا، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو تھوڑی دیر یاد کریں۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے احباب سے گزارش ہے بار 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 یہ بات آ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور اپنے دلوں کو سنوارنے کے لیے اور اپنے دلوں میں اپنے اللہ کے نام کو بتانے کے لیے کہ میرے اللہ کا نام دل میں بس جائے، بلکہ رچ جائے، بلکہ دل میں سما جائے، اس کے لیے ہمیں چند لمحے اور چند منٹ کو اپنے اللہ کی یاد میں تنہائیوں میں بیٹھنا پڑے گا، تب ہی جا کر ہمارے دل کی دنیا بدلے گی اور دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اپنے سکرات کو یاد کریں، اپنے قومے کی حالت کو یاد کریں کہ جب میری موت کا وقت آئے گا، زبان بند ہو چکی ہوگی، آنکھیں حسرت سے دیکھ رہی ہوں گی، پتہ نہیں اللہ اگر راضی رہا تو کلمہ جاری ہوا اور اللہ اگر راضی نہ ہوا تو کلمہ سے اپنا محروم کر دے گا۔ میرے اللہ، ہم نے غفلت کی زندگی گزاری ہے، مستی کی زندگی گزاری ہے، لذت کی زندگی گزاری ہے، میرے مولا جب تنہائیوں میں بیٹھ کر رونے والے نبی ڈرتے رہے مگر ہم مطمئن بیٹھے رہے، اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرنے کی، سکرات موت کو بھی یاد میں رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب کریم، دنیا میں بڑے بڑے انسان گزرے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا میرے 12 بیٹے ہیں، میرے 12 بیٹے ہیں، میں جس طرح سے چاہوں دنیا کو پتا کر سکتا ہوں۔ ولید اس کا نام تھا، اللہ 12 بیٹے اس سے کام نہ آئے، جہنم نصیب ہو گیا۔ میرے اللہ، اس کے 12 بیٹے کام نہ آئے، ہمارے پاس تو گناہ کے 12 نہیں 12,000 بہتر ہیں والا، ہمارے پاس تو 12 نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں سکرات موت کا خوف نصیب فرما دے، اپنی یاد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ آپ رہیں اور آپ کے سوا کوئی نہ رہے۔ مولا اے کریم، کرم کر مجھ پر، اے کریم کرم کر مجھ پر، میں عذاب میں ہوں، اے کریم کرم کر مجھ پر، میں عذاب میں ہوں، بیٹھا ہوں تیرے سامنے مگر حجاب میں ہوں۔ اے اللہ، آپ قریب ہیں مگر خیال نہیں آتا کہ پروردگار کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ پروردگار آپ تو کہتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، اے میرے بندو، کیسی غفلت ہے تیرے دل پر، کیسی غفلت ہے تیرے دل پر کہ خیال نہیں آتا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اے اللہ رحم کر، اے کریم رحم کر مجھ پر، بڑے عذاب میں ہوں، اے کریم رحم کر مجھ پر، بڑے عذاب میں ہوں، بیٹھا ہوں تیرے سامنے مگر حجاب میں ہوں۔ اللہ حجاب کے حضرت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اپنی موت اپنے
500 سال کی عبادت کرنے والا ہے، جو کل موت کی موت آ گئی، سارا لاب دینے والا کلمے کی دولت سے چلا گیا، پتہ نہیں بندے کی آزان سے کیسے کیسے لوگ دور کر مسجد میں آ کر نشا کرتے رہے ہوں گے، لیکن میں تیرے پروردگار آپ کی شان بلی شان کریمی ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرعون کے دربار سے جو ساحر آئے تھے، جادوگر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ساحروں نے ایک سجدہ کیا تھا، اس ایک سجدے پر آپ نے ان کا اپنا مقرب بنا لیا تھا، پروردگار انہوں نے پیشانی کو بھی چھکایا تھا اور اپنے دل کو بھی چھکا دیا تھا، رب کریم ہمارے بھی دلوں کو چھکانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل سے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس میں نظر ہو، رب کریم نام سے قتل کرنے والا جب قدم اٹھا کر چلا تھا، یقیناً مصیبت آپ کی نگاہ رحمت سر پڑ گئی تھی، اور وہاں پہنچنے سے پہلے جب اس کی موت آئی ہے، اور عذاب کے فرشتے نے کہا کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے، تو آپ نے زمین سے کہا، اے زمین یہ میری محبت میں نکلنے والا بندہ ہے، یہ میری محبت میں نکلنے والا بندہ ہے، اے زمین تو ذرا چھٹک جا تاکہ میرا بندہ سارے دین کے گاؤں سے قریب ہو جائے، رب کریم جب آپ دینا چاہتے ہیں تو زمینوں کو سبر دیتے ہیں، اے پروردگار آپ ہمیں گناہوں سے بچا کر راستوں پر سمیٹ دیجیے اور اللہ کی محبت سے قریب کر دیجیے، رب کریم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر في ظنه، وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفر عن ذكره الغافلون، اے ہاتھ میں تلوار لے کر نکلنے والے عمر فاروق چھپانے والے مولا، ہم بھی بڑے بڑے گناہگاروں میں بڑے بڑے خطاؤں میں جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کوئی بندہ نکال دے سب سے اچھی بات ہے، بڑے بڑے حکموں کو قتل کر چکے، بڑے بڑے فرمانوں کو توڑ چکے، مگر ہم نے آپ نے واقعہ تو اسی لیے اپنے نبی کی زبان سے سنایا تھا کہ دیکھ لو میرے شان کریمی کو اور دیکھ لو میرے نگاہ محبت کو، اگر آپ کو ہم جیسے گناہگاروں کو معاف نہ کرنا ہوتا ایسا واقعہ نبی کی زبان سے نہ سنواتے، ایسا واقعہ تاریخ اور حدیث میں محفوظ نہ کرواتے، یقیناً آپ اپنے بندوں سے کہنا چاہتے ہیں میرے بندے اگر تم نینانوے گناہوں کو لے کر آؤ گے، اصل کو لے کر آؤ گے، مگر تمہیں دنوں کی آؤ گے قدم سے چل کر آؤ گے، میرے بندے ہم تجھے معاف کر دیں گے، معافی نہیں کریں گے، اگر معافی کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا راستوں کو سمیٹ دیں گے، مولا جنت کے راستے کو ہمارے واسطے سمیٹ دیجیے، محبت کے راستوں کو سمیٹ دیجیے، رحمت کے راستوں کو سمیٹ دیجیے، رب کریم جہنم کا راستہ دور کر دیجیے، مولا زین و غضب کا راستہ دور کر دیجیے، پروردگار اجڑا ہوا دل ہے، مولا ٹوٹا ہوا دل ہے، برباد دل ہے، بیران دل ہے، مولا کوئی حق نہیں ہے مگر میرے مولا آپ کی شان کریمی یہ ہے کہ اگر نماز میں قتل کرنے والا اگر آپ اس کو حق دیتے ہیں کہ
میرا بندہ آ جا چل کر میرے دربار میں مولا تو ہمیں بھی تو آپ ہی نے حق دیا ہے میرے بندوں میرے دربار میں مولا بلانے والا اس کو لا کر مایوس نہیں کرتا مولا ہماری غفلتوں کو ختم کر دیا ہمارے دلوں کی غفلتوں کو ختم کر دیا دلوں کے پیار نقصوں کو ختم کروا دیا اپنی محبت عطا فرما دیا ہمارے باتوں کو پڑھتے ہیں باتوں کو کہتے ہیں باتوں کو سنتے ہیں پیدا ہوتا ہے کی بات جب سنتے ہیں شوق پیدا ہوتا ہے میرے مولا یہاں سے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد شیطان کا حملہ شروع ہوا ہمارے شیطان بڑا مضبوط ہو چکے ہیں بڑا کمزور ہو چکا آپ نے کتنا مضبوط بنایا تھا ہتھیار کے سامنے مولا ان کے دل کو آپ نے کتنا مضبوط بنایا ننگی تلوار کو دیکھ کر کوئی خوف پیدا نہ ہوا مولا ایک خاتون ایک عورت تھے جس کے اتنے بچے آپ دنیا سے چلے گئے مگر اس کے دل میں کوئی خوف نہ آیا آپ کی محبت سے راضی رہ گئی میرے پیارے اللہ جب آپ کی یہ شان ہے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط فرما دے شیطان سے بچا دیجیے مولا مجھے شیطان سے بچا دیجیے نفرت سے نکال دیجیے مولا روزے سے نکال مولا زندگی ان کی ماتا ہوا چراغ ہے پتا نہیں سب کچھ مولا پتا نہیں سب کچھ جائے ان کی ماتے یہ چراغ پر سفید کفن ڈال دیا جائے مولا اور سفید کفن پر مٹی ڈال دیا جائے مولا کریم یہ وقت آنے والا ہے آنے والا ہے اگر آنے سے پہلے جانے کریمی کا واسطہ اللہ کفن سے زیادہ ہمارے دلوں کو سفید فرما دیے زیادہ ہمارے قبروں کو روشن کروانا ہے پروردگار خصوصی رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ غفلت سے ہمارے دلوں کو بچا لیجیے ہمارے دلوں کو مضبوط فرما دیجیے ہمارے دلوں کو روشن کروا دیجیے سے قریب گناہگاری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا اللہ جن کے جائز حقوق ہیں رب سے قریب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور کسی کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مولا ہمیں یہ دھیان دے دیجیے ہمیں یہ یقین دے دیجیے کہ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارا دل اجڑا ہوا رہے ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو کہ اللہ ایسا یقین عطا فرمائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين